کرده با راهنمایی خود خدا برای وصول به خدا.
انسانوں کے مختلف گروہوں کے بارے میں گفتگو ہوئی اور سلسلہ کلام ایک ایسے گروہ تک پہنچا کہ جو خدا تک پہنچنے کے لیے انہوں نے ایک شارٹ کٹ راستے کو اپنایا اور خدا نے انہیں یہ توفیق دی کہ اس شارٹ کٹ سے خدا تک پہنچ جائیں.
هیچ راه میانبری وجود ندارد ظاهرا غیر از این راه.
اور وصول اللہ یا لقاء اللہ کے لیے اس سے مختصر تر راستہ کوئی نہیں ہے.
منتہا ہم معنی کر دیں شہادت رو، یادتون باشه
شہادت مختصر راستہ ہے لیکن شہادت کا دائرہ بہت محدود ہے. ہم نے معنی بیان کیا کہ کسے شہید کہا جائے گا جو واقع میں ادھر شہادت پائے اور ادھر خدا تک پہنچے، وہ شہید کون ہے؟
گفتی کسی کے قربتاً الاللہ فی سبیل اللہ در معرکی معزون و مشروع قدم گذاشته باشه. اینو یادتون باشه
خدا کی رضا اور خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں قدم رکھے اور وہ میدان بھی معزون من اللہ ہو.
ما در هفته گذشته سه آیه را به شکلی قرائت کردیم و با تبیین مختصری نسبت به اون سه آیه مسئله رو تمام کردیم
اور ہم نے تین آیتیں مختصر طور پر گزشتہ درس میں اس حوالے سے ذکر کی اور سلسلے کلام کو آخر تک پہنچایا.
خب دیگه متعرض ادله باب شهادت نمی شوید چون طولانی می شود.
اب آپ ہم سے باب شهادت کے دیگر ادله کو طلب نہ کریں. ہم انہیں بیان اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ کلام پھیل جائے گا.
انشاءاللہ بعون اللہ و قوته در یک جای مناسبی من اون مبحث رو خدمت دوستان خواهم داشت. الان ولی الان داریم معاد بحث میکنیم.
انشاءاللہ خدا کی توفیقات شامل رہیں تو کسی مناسب مقام پر ان ادلہ کو بھی ذکر کریں گے لیکن اب یہ مقام اون ادلہ کا نہیں ہے. فی الحال ہم معاد کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں.
اما میخوام امروز ما حصل اون ادلہ را خدمتتون عرض کنم.
لیکن آج اون ادلہ کا ما حصل اور ثمری آپ کی خدمت میں پیش کروں گا.
ثمری شهادت را که مستفاد از آیات و روایات می شود اون رو خدمتون عرض کنم.
یعنی آیات و روایات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان سے شہادت کا جو ثمرہ اور نتیجہ ہے وہ کیا ہاتھ میں آتا ہے اسے میں ذکر کروں گا.
یہ رو انشاءاللہ در ده فصل به شکل مختصر خدمتون عرض کنم.
ان تمام مطالعات کا نچوڑ، تمام آیات اور روایات کا نچوڑ دس فصلوں میں دس نتائج کے طور پر شہادت کے پیش کروں گا.
در ده فصل بحث های هر خواهیم داد به طور فهرستی و نوت برداری
که فهرست اور نوت برداری کے طور پر ہوگا، تفصیل اس میں نہیں ہوگا.
بعد از این مبحث وارد میشیم به مبحث ارتباط برزخیان با یک دیگر. اینجا دیگه باید بحثای خوبی باشه.
اس بحث سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم ایک اور بحث میں داخل ہوں گے اور وہ یہ کہ عالم برزخ میں رہنے والے برزخی افراد ایک دوسرے سے رابطہ کس طرح سے رکھتے ہیں.
مبحث سومی که انشاءالله امروز متعرض میشیم این است که صورت وجودی مؤمنین و کفار چگونه است.
تیسری چیز که جو آج کے اس بحث میں پیش کریں گے وہ یہ کہ وہاں پر مؤمنین اور کفار کی صورت وجودی کیسی ہوگی، یعنی کس صورت میں موجود ہوں گے.
مبحث چهارم، آیا این مؤمنین و کفار موجود در عالم برزخ به سراغ بستگانشون در این عالم میان یا نه، و کیفیت حضور اونها برای دیدن بستگان.
اور چوتھی چیز کی جس سے آج ہم بحث کریں گے وہ یہ کہ کیا ہم سے بچھڑنے والے ہمارے عزیز اور اقربا کیا ہم سے ملنے کے لیے آ بھی سکتے ہیں یا نہیں.
مبحث پنجم، ان کے آیا ان بازماندگانی که در این عالم موجودند و دارن حیات مادی رو ادامه میدهند می توانند برای رفتگان و برزخیان کاری کنند یا نه.
اور پانچواں مطلب یہ کہ جو اس دنیا میں عالم طبیعت میں جی رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ان سے بچھڑ کے چلے گئے ہیں ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں.
مطلب ششم، زیارت اہل قبور.
چھٹا مطلب، قبر والوں کی زیارت، مردوں کی زیارت.
مسئلہ ہفتم، ارتباط ماها که زندگی مادی داریم با برزخیان در اون عالم در دو حال، یا در خواب یا در مکاشفه. اینا رو خوب یادتون باشه ها، اینا رو میگم که بمونه تو ذهنتون.
آخری مطلب،
نه
ساتواں مطلب یہ ہے کہ زندہ افراد مرے ہوئے افراد کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، رکھنا ممکن ہے یا نہیں، یعنی چاہے خواب میں ہوں یا عالم مکاشفے میں ہوں.
یار باید بحث کرد. و مسئله هشتم، آیا شفاعت در برزخ هست یا نه.
اور آٹھواں مطلب، برزخ میں شفاعت ہے یا نہیں.
پس انشاءاللہ
موبائل بھی بند ہو،
دعا کنید که در امروز بتونید این هشت مبحث رو تمام کنید.
دعا کریں کہ یہ آٹھ مبحث آج ہم ختم کر سکیں.
خب برگردیم به مبحث اول.
تو اب آئیے پہلی بحث کی طرف. علیکم السلام.
برگردیم به مبحث اول، یعنی ماحصل آیات و روایات راجع بشه.
اس بحث کی طرف پلٹ جائیں جو کہ ترد للباب یہاں پر آ گئی ہے، ورنہ معاد کے بحث میں شہید کا تذکرہ، تو اس میں ہم روایات اور احادیث سے کتنے ثمرات اور کتنے نتائج حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک شہید کو حاصل ہوتے ہیں شہادت کے بعد.
اولین ثمرے برای شہید این مردن اصطلاحی و متعارف نیست.
نمبر ایک، سانس بند ہونے سے، دل کا اپنا کام چھوڑ دینے سے انسان مر جاتا ہے. انسان کے لیے مرنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شہید کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا منع ہے، وہ مرتا نہیں. ایک
ما که میمیریم دیگر تکامل نمی کنیم، دیگر رزق نداریم.
بہت خوبصورت. एक आम इंसान मर जाता है तो मरने के बाद रिस्क खत्म उसका, और उसके लिए तकामुल भी नहीं बढ़ता भी नहीं।
मगर इनके हस्बीरों चीजी पे माँ विरासत,
मगर ये कि कोई हमें कहीं से कुछ भेज दे वो मिल जाएगा।
अम्मा उन शहीदी के हीच दिन आलम नहीं गुजारिश्ते,
लेकिन अगरचे कि उसका इस आलम में कोई ना हो,
न फरजंदी गुजारिश्ते, न किताबी गुजारिश्ते, न राही इस्लाह करदे, न फकत एक कार करदे व उन इनके जानिश रो दर राह खुदा अदाते।
मरने वाले का ना बाप है ना भाई है ना बेटा है कि जो उसे बाद में कुछ भेज दे, ना उसने कोई किताब लिखी है ना कोई इदारा बनाया है ना कोई ऐसा काम चाह खोल मतलब पानी का इंतजाम किया है कि जिसके सदक़े जारिया होने के नाते बाद में आता रहे। ये सब ना भी हो, सिर्फ उसने अपनी जान राह खुदा में दे दी हो तो भी उसके लिए तकामुल की गुंजाइश है।
इन शख्स
कुरान ने कहा है कि ये सिर्फ अपनी जान देने का इवज ये है कि अपने खुदा के पास रिज़्क पाएगा।
हस शहीद हयाती दारा कि सनरे उन हयात रिज़्क तलबी,
बस शहीद की एक जिंदगी है और उस जिंदगी का समरा यह है कि रिज़्क पाता है। रिज़्क पाना खुद जिंदगी की निशानी है।
पस मुर्दन शहीद व इदामे मुर्दन उ मौत इस्तलाही नहीं,
पस शहीद जब इस दुनिया से चला जाता है तो मरने की इस्तलाह कि जिसमें उसका तकामुल रुक जाता है रिज़्क रुक जाता है वो उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगी।
व शहादत इदामे जिंदगी इंसानी ये शफाफ हो जीबा मुतकामिलाना,
और शहादत एक इंसानी कामिल और शफाफ जिंदगी का बरकरार रहना है। तीन लफ्ज इस्तेमाल हुए, इंसानी शफाफ कामिल जिंदगी मुसलसल बरकरार है, अभी हम खत्म नहीं होंगे इसका सिलसिला, ये मुसलसल जा रहा है।
मसले दोनों इनके रूह शहीद जान शहीद अज एक तजर्रद मुतआली बरखुरदार है।
दूसरा मसला ये कि शहीद की रूह एक मुताली तजर्रुद रखती है, मुताली यानी बुलंद, तजर्रुद तो तमाम रूहों को है लेकिन शहीद की रूह को एक बुलंद तजर्रुद हासिल है।
हाला मसले तजर्रुद रूह दरून आलम रो बहस नहीं कोने, वो खुद एक बहसी दारे, बहस बिस्यार पीछीदे बे महारती नजरे।
अच्छा खुद लफ्ज तजर्रुद भी इंशाल्लाह 90% अफराद तो इसको जानते हैं, हो सकता है 5-10% अफराद तजर्रुद को ना जानते हो, लेकिन उसे हम बयान नहीं करेंगे। फिर भी फिर रूह का तजर्रुद किस तरह का तजर्रुद है ये खुद एक बहस है, इसे भी हम छेड़ेंगे नहीं।
बेमाना खाली नजर ही चूड़ानी नीचे पैसा इल्मी रो देरी कात भी कुनी
नो, ये खालिसतन इल्मी बहस है, इसको छोड़ रहे हैं वरना इसी में टाइम लग जाएगा।
इन रूह है मुजर्रद मुतआली नज़्द खुदा मगामी मगाम।
एक और मर्तबा एक और समरा इस पर भी गौर करें कि शहीद को एक मुतआली तजर्रुद हासिल होता है और ये तजर्रुद खुदा के पास है, ये और मकाम है। कुरान ने कहा है कि इंदरक बिहम योर जबून,
इन मकाम रोजी मुनासिब खुद रो दारे, या तुम बचे میخوام بگم روزی چه بودی؟ روز رزق مراتب خودش رو داره.
عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے پاس ہیں اور رزق پاتے ہیں. یہ رزق اس نشأ کے ساتھ اور اس فرد کے ساتھ مناسب رزق ہے. رزق ہر جگہ کی ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، مختلف جگہوں کی اور مختلف لوگوں کی مختلف رزق ہے.
چون روح مجرد ہے، رزق او هم رزقیست مجرد عقلی. خوب گوش کنید اینا رو، نه این خود مشکل ها،
یه باتیں بہت کارآمد بھی ہے اور سمجھنے کے لیے تھوڑی سی دقیق بھی. جب روح مجرد ہے اور شہید مجردانہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس روح مجرد کو رزق مادی تو نہیں دیا جائے گا، روح مجرد کو رزق مجرد دیا جائے گا. رزق مجرد ہے عقلانی.
رزق عقلی چیه؟ همون رزقی است که ملائکت الله دارن، کروبیین دارن.
رزق عقلی یه وحی رزق ہے جو خدا کے فرشتے حاصل کرتے رہے ہیں، ملائکت الله.
مسئله چهارم، قربی که برای شهیدت قرب معنایی است نه قرب مکانی.
خدا کو قرب، شہید کو قرب خدا حاصل ہے. قرب خدا حاصل ہونا، کبھی تو مثلا دو ساتھی آپس میں قریب بیٹھ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں قرب مکانی. یہ قرب تو محال ہے، اس لیے کہ خدا کہیں کسی جگہ میں ہے نہیں کہ یہ شہید اس کے قریب جائے، یہ تو محال ہے. لہذا یہ قرب بھی قرب مکانی نہیں ہے، قرب معنوی ہے.
و اون قرب معنوی تعبیر شده به مرتبه انداللهی، یعنی شهید به جایی میرسد، به جایی میرسد که اندر ربه.
اور اس کی تعبیر قرآن نے اندر رب ہو، انداللہ ہونے کو بیان کیا ہے، اندر رب ہونے کو بیان کیا ہے
که این قرب بالاترین مرتبه قربه.
قرب معنوی یعنی عند اللہ ہونا، یہ قرب قرب مکانی سے کہیں بالاتر ہے.
حالا ببینید شہید تو عالم برزخ چه وضعیتی داره، درکش رو بکنید ببینید چه خبر میشه.
دیکھیں عالم برزخ میں شہید کو کیا کیا حاصل ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک جان دے کے اس نے کیا کچھ کمایا.
ہاں، هیچ درد و رنجی برای شہید نیست.
دنیا میں کوئی بھی انسان ہو تو درد و رنج کے ساتھ ہے، فارغ نہیں ہے. شہید کو کوئی درد اور کوئی رنج نہیں ہے وہاں پر.
باور کنی عدهی تو مدینه بحث می کردن
در زمان
امام واقع سامون بود. آقا این شهید چیه؟ شهادت چیه؟ شهید رنج و درد و علمی را احساس میکنه یا نه؟
امام پنجم کے زمانے میں کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، مباحثہ کر رہے تھے کہ شہید کیا ہے، شہادت کیا ہے، اور شہادت پاتے وقت شہید کو کوئی درد و رنج حاصل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے آپس میں.
حالا جمع شدن آمدن خدمت امام واقع،
گفتگو کے بعد شاید اختلاف نظر ہوا ہوگا تو آگئے امام باقر کے پاس،
گفتن ما راجب شہداء سوال.
اگر پوچھا کہ مولا ہم امام شہداء کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں،
یکی دعا راجب شہداء کربلا سوال
کرو. ان میں سے ایک نے کہا کہ آقا ہم تو شہداء کربلا کے بارے میں پوچھیں.
آقا این شہداء دردی را، رنجی را، علمی را، زجری را احساس کردن یا نه؟
جب وہ شہادت پا رہے تھے تو کوئی درد، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی اذیت، اس کا احساس کیا انہوں نے یا نہیں؟
حضرت فرمود آنچه بر بدن شهیدان در کربلا وارد شد مانند این میماند که تو با این دو انگشت اینجا تو بگیری.
حضرت نے فرمایا کہ کربلا میں شہید ہونے والے شہیدوں کو جس وقت تلواریں پڑ رہی تھیں یا نیزہ پڑ رہا تھا اور اس سے ان کی شہادت ہوئی تو ان کو اتنی تکلیف ہوئی جیسے آپ دو انگلیوں سے اپنے کھال کو کھینچے.
چی درک میکردن؟ چی میبینن؟ حضرت فرمود مثل این مونه ها. چرا؟ اگر بنام داستان بگم خیلی داستان ها اینجا بود.
جلیم مجھے میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، اگر وہ واقعات بیان کروں تو بہت عجیب ہوگا.
چه کنیم که وقت میگذره؟
کیا کروں که وقت نہیں ہے؟
ایک آج یه قدرتی بود یک از این ساعتهای زمان و زمانه در دست ماها بود که نیست.
کاش که اس زمانے کو اس گھڑی کو روک سکتے کہ آگے نہ بڑھے تو ہم بہت کچھ بیان کر سکتے تھے اس کو روک کر، لیکن اس روک میں سے تھوڑا قدرت نہیں ہے.
انشاءاللہ خواہیم گو، اما در برزخ این چنین ہے.
لیکن برزخ میں ایسا ہے، روک سکتے ہیں.
برا شہید این چنین زمان درک نمی کنم.
شہید کے لئے ایسا ہی ہے.
اینو بحث خواهیم کرد انشاءاللہ، اینو بحث خواهیم کرد،
اسے بیان کریں گے، اسے بحث کریں گے
که برا شہدا اصلا و این زمان هزاران ساله برزخ اصلا لحظه هست
که برزخ که هزاران سال شهدا که لیه ایک لحظه هست.
هلو محبوب نشستی
کیا بات ہے؟
ده سال میشینه
عجب. آخر محبوب کے پاس بیٹھے ہیں، وہ محبوب کے پاس ٹائم جتنا بھی گزر جائے وہ ایک لحظہ ہوتا ہے.
لحظہ واقعی مخاطر ہے، میگه لعنت
کریم. جب جدائی کا وقت آتا ہے
پاشو بیا، طولانی شد الان بود بابا.
اگر کوئی بلانے والا اسے بلاتا ہے کہ بھائی بہت ٹائم ہو گیا، چلو تو کہتے میں ابھی تو آیا ہوں.
بلے بلے ہو. حالا دردی چند احساس کردن اینقدر بود؟
امام نے فرمایا شہدائے کربلا نے جس درد کا احساس کیا وہ اتنا تھا کہ دو انگلیوں سے اپنی کھال کو کھینچے. اس میں کتنا درد ہوگا؟
پس شہید مرگ و میچشه و از بین میبره، نه مرگ شہید و میخوره.
کیا بات ہے؟ پس موت شہید کو نابود نہیں کرتی ہے بلکہ شہید موت کو نابود کر دیتا ہے. اس کے لئے موت نہیں آسکتے، وہ تو ہمیشہ ہے. شہید موت کو نابود کر دیتا ہے.
شہید مرگ رو بے مذبح میبرے، سر میبرے.
شہید موت کا سر قلم کر دیتا ہے. اس کے پاس موت نہیں آسکتے، ختم ہو گئی.
ششمین چیز، شهید ناظر بر اعمال دیگرانه.
چه نتیجه شهید که لیه؟ و دوسرون که اعمال پر ناظر هست، دوسرون که اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
شهدای کربلا ناظر اعمال ما.
شهدای کربلا ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
چرا؟ چون به مقام انداللهی رسیدن.
چون که اندالله تک پہنچے.
مقام انداللهی سراسر شعور است.
یہ مقام وہ ہے کہ جہاں شعور ہی شعور ہے،
سراسر احاطہ است،
جہاں پر احاطہ ہی احاطہ ہے،
سراسر آگاہی است،
آگاهی یا آگاهی ہی آگاهی ہے
سراسر اشراف
اور اشراف اور اوپر رہ کر دوسروں کو نیچے دیکھنا ہے
سراسر سیطرہ
اور شہادت سیطرہ اور تسلط ہے دوسروں کے اوپر
پس اون چه که انجام میداری شهدای کربلا مطلع
پس هم جو کچھ کرتے ہیں شهدای کربلا سے مخفی نہیں ہے
چرا؟ چون به مقام عنداللهی رسیدن
اس لیے کہ وہ عنداللهی مقام تک پہنچے ہیں
مقام عنداللهی چیه؟ مقامی که سراسر احاطه جهود آگاهی علم
عنداللهی مقام تک پہنچے ہیں اور عنداللهی مقام شعور ہی شعور آگاہی ہی آگاہی تسلط ہی تسلط ہے
گذشته از این احاطه بر اخبار عالم برزخ هم دارن
نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے اعمال پر تسلط اور آگاہی رکھتے ہیں عالم برزخ کے اخبار بھی سے بھی آگاہ ہیں کہ عالم برزخ میں کیا کچھ ہو رہا ہے
دلزان میگن یا لیت قومی یعلمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین
جب تو وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے قوم کو پتا چلتا کہ کس طرح سے خدا نے میری مغفرت کی ہے اور مجھے مکرمین میں سے قرار دیا ہے اکرمین میں سے قرار دیا
شہید از این عالم چه می رود اول کارش نه به فکر دیگرانه
شہید یہاں سے جاتا ہے تو اپنے کاموں میں مشغول نہیں رہتا ہے بلکہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے میں تو نجات پا گیا میری قوم کو بھی نجات حاصل ہونی چاہیے
نخستین سخن شہید اولین کلام شہید اولین حرف شہید و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم
پہلی گفتگو شہید کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے بعد میں آنے والوں کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ یہ راستہ
یا سب شرون بلدین لرم یا رہوبے ای مندگان بیایید ببینید چه خبره ارزان نفروش
شہید دنیا میں جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ابھی ملحق نہیں ہوئے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہم کیش ہم مسلک ہم نظریہ ان سے کہتے ہیں کہ اپنی جان کو کم قیمت پہ نہ بیچنا یہ بہت قیمتی ہے
ہشتمین چیز خدا یک پیام داره برای شہید نہ ہمیں مل برزخ یک پیام داره برای شہید
آٹھویں چیز آٹھواں سمر ہے جو شہید کے لیے تو خدا شہید کے لیے ایک پیغام رکھتا ہے
نویدی بزرگ
بہت بڑی خوشخبری
پیغامی دلربا
اور ایک دلربا پیغام
ان چیئے اللہ خوف علیہم ولہم یحزنون بلے
وہ نوید اور وہ پیغام یہ ہے کہ اب تم ایسے عالم میں پہنچے ہو کہ یہاں نہ کوئی تمہیں رنج ہے نہ کوئی تکلیف
به کربلا میری زیارت عاشورا میخونه این جمله رو داری یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما این حرف ماست به شهدا
ہم زیارت عاشورا پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا کاش کہ ہم تمہارے ساتھ ہوتے کربلا میں تو فیض عظیم تک پہنچتے یہ ہمارا پیغام ہو ان کے لیے اپنی تمنا کا اظہار ہے شہداء کربلا کے ساتھ کہ کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے فیض عظیم تک پہنچتے
یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما این رو بگیم دیگه یا نه همینطور میخوریم رد میشیم چیه
کہ یہ دل سے نکلنے والی آواز ہے یا ایسے ہی زیارت نامے میں لکھا ہوا ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں
وقت شہید جواب پہ مامی دے
اگر دل سے یہ آواز نکلتی ہو ہماری تو شہید ہمیں جواب دیتا ہے.
جواب ہے وہ شہید عجیب ہے,
اور شہید کا جواب بہت عجیب جواب ہے.
از آیه استفاده میشه که شهید میخواد بگه درک نمی کنی وگرنه مشتاقتر بودید.
آیت سے پتا چلتا ہے کہ تم نے تو ہماری حالت دیکھی نہیں ہے, دیکھی ہوتی تو یہ کیا تمنا ہے, بہت شدید تمنا کر لیتے.
پیام شہیدی نے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المجرمین, درک نمی کنی.
ہم بھی کہتے تھے یا لیتنی کنت معہم, شہید بھی کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کاش کہ میری قوم کو پتا چلتا. اگر پتا چلتا تو وہ اس طرح سے تمنا کا اظہار نہ کرتا, اس سے کہیں شدید تمنا کا اظہار کرتا. وجعلنی
من المکرمین, پس شہدا از مکرمین. یادتون باشه چه زیبا قرآن عجیبه.
اور ایک اور سمارا اسی آیت کے اس ٹکڑے سے ہاتھ میں آتا ہے کہ پس شہداء خدا کے پاس مکرمین ہیں.
مکرمین در فرہنگ قرآن مصادیقی داره, خوب گوش
کنید. قرآن کے کلچر میں مکرمین کے کئی مصادیق ہیں.
تو جامعه کبیرم هست,
زیارت جامعه کبیرم میں بھی یہ لفظ ہمیں ملتا ہے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں.
یکی از بارزترین مصادیق مکرمین فرشتگان
ہیں. مکرمین کے مصادیق بارز اور آشکار مصادیق میں سے فرشتے ہیں.
بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون.
فرشتوں کے بارے میں قرآن میں ہے کہ یہ عباد مکرم ہیں, مکرمین ہیں. لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون یا یفعلون, کہ یہ خدا کے قول سے آگے نہیں بڑھتے ہیں اور اس کے امر کے مطابق یہ عملون عمل کرتے ہیں.
در آیه سوره یاسین میگه و جعلنی من المکرمین. بابا ما به جایی رسیده ایم, به جایی رسیده ایم که همتراز ملائکه مکرمیم.
اور سوره یاسین میں ہے و جعلنی من المکرمین, یعنی ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ ہم رتبہ ہو چکے ہیں.
معلوم میشه شهدا با فرشتگان هم رتبه میشن, اونا فرشتگان متعالی هم.
معلوم ہوتا ہے کہ شهدا فرشتوں کے ساتھ ہم رتبہ ہوتے ہیں, وہ بھی فرشتہای متعالی, بلند مرتبہ فرشتے.
جناب مولا امیر المومن سلام الله علیه و راجعه به برادرش جعفر. من هر وقت این منطقه جعفر طیار خیلی از وقتا که میرم احساس این ابتحاد میکنم.
حضرت امیر المومنین اپنے بھائی جعفر کے بارے میں کچھ فرما چکے ہیں, اس فرمائش کو آقا نے روک دیا اور کہا جعفر طیار کا تذکرہ, کہ میں جب جعفر طیار جب بھی جاتا ہوں تو ایک خصوصی خوشحالی مجھے حاصل ہوتی ہے.
شدید شد فرمود جعفر برادرم مشمول لطف خاص خدا شد.
جعفر طیار جب شہید ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بھائی جعفر خدا کے خصوصی لطف کا حقدار بن گیا ہے, یعنی اس پر خدا کا خصوصی لطف ہو رہا ہے.
حالا آقا میخوان لطف خصوصی رو بیان کنن,
اور آقا نے اس لطف خصوصی کو بیان بھی کیا.
حالا چجور بگم, فرمود خدا دو تا بال به جعفر میده, یتیر و به امام الملائکه فی الجنه.
وہ لطف خصوصی جو حضرت جعفر طیار کے لیے عام شہدا والا لطف نہیں ہے, اس سے بھی خصوصی لطف ہے شہدا کے لیے فرمایا ہے, اس کا بیان اس معاشرے میں کیسے کرتے, لوگوں کو کیسے سمجھاتے. حضرت نے عادی شکل میں اس کو بیان کیا ہے کہ خداوند متعال نے جعفر طیار کو دو پر عطا کیے ہیں کہ وہ پرواز کرتا ہے وہاں پر.
یعنی برادر من جعفر ہم تراز ملائکۃ اللہ.
کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی جس طرح سے فرشتوں کے لیے پرواز کرنا ہے, سرعت کے ساتھ انتقال ہے, میرے بھائی جعفر کو بھی خدا نے وہی قوت دی ہے.
ده مسئله که ما حسن آیات بود مربوط به برزخ شهدا.
یہ دس ثمرات جو شہداء کے لیے حاصل ہیں عالم برزخ سے متعلق ہیں.
انتهای دیگه بحث شهدا رو بس
یہاں تک گفتگو شہدا سے متعلق تھی اور شہدا کی گفتگو ہم نے بند کر دی, کلوز کر دیا.
برمیگردیم به عموم برزخیان,
پلٹتے ہیں عام برزخی لوگوں کے بارے میں گفتگو کی طرف.
که دومین مسئله از اون هشت مسئله
کہ آج جن آٹھ مسائل کو آپ کے سامنے پیش کرنے تھے ان میں سے دوسرا مسئلہ ہے
که خدمت دوستان عرض کرد. حالا میخوایم روایت
اب روایت سنیم
ببینیم این ارواح در اونجا چجور هم چه خبره.
عالم برزخ میں ارواح کس طرح سے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ کس قسم کا ہے.
نحوه ارتباط اهالی برزخ با یک دیگر,
اہل برزخ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں.
کہ بعدش بتونیم اشارہ کردیم در ایک جلسہ,
پہلے جلسے میں اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے.
ارتباط این ارواح با هم روایت اول از کافی
ارتباط کے حوالے سے اصول کافی کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. بیان روایت
عن ابی بصیر عن الصادق علیہ السلام.
ابی بصیر سے روایت ہے اور ابی بصیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
ان الارواح فی صفت الاجسام, جانها در عالم برزخ در جسدی همگون جسد این دنیایی. این بهش کار داریم بعضنا ممکنه بحث بکنیم.
امام نے ابو بصیر کو بتا دیا اور ابو بصیر نے ہمیں نقل کیا کہ ارواح عالم برزخ میں اسی طرح کے ایک جسد میں رہتے ہیں جس طرح کا جسد انہیں دنیا میں حاصل تھا, جس قد و قامت کے دنیا میں تھے اسی قد و قامت کے جسم میں وہاں پہ رہتے ہیں.
فیصد روبرو آئینہ قرار گرفتی ہم خرید بشہا.
اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے مسئلہ پیش تشریح پیش کرتے ہیں آپ کہ کبھی آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں,
همه چیز تو نشون میدادی که نه آینه قدی.
تو اگر قد آدم آئینہ ہو اور اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو جیسے آپ ہیں اسی طرح کا جسم ہوتا ہے اندر, ہے نا, جسم مادی نہیں ہے لیکن وہی ہے.
نہیں انو خارج تھا. ببینید این رو چون ممکنه این رو بحث بکنیم ببینم چجور میشه. ببینید آینه رو دیدید عکس شما در آینه میفته, هر که ببینه میگه ناواز
فرق رکھنا مشکل ہو جاتا ہے آئینے میں اس میں اور اس میں اگر شفاف ہو تو.
درسته یا نه؟ ان الارواح فی صفت الاجسام همون شکل و هیئت رو دارند. حالا چجور بمانه اینو بعد یه موقعی براتون خواهم گفت انشاءالله در جلسه بعد اگر خدا توفیق بده.
تو کس طرح کا جسم ہے اس کا بیان کہہ رہے ہیں کہ میں بعد میں انشاءاللہ کبھی کر لوں گا.
یادتون باشه کجا؟ فی شجرات الجنہ، در زیر یک درختی بهشتی.
یہ ارواح ایک بهشتی درخت کے نیچے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اسی طرح کے جسم میں کہ جس طرح کا جسم ان کو دنیا میں حاصل تھا.
تعارف و تساؤل یا تساؤل با هم معارفه دارن، از هم سوال میکنن، معلوم میشه اونجا مباحثه هست.
اچھا تعارف و تساؤل یعنی ایک دوسرے سے پوچھ رہے آپ کہاں کے ہیں، کدھر سے آئے ہیں، کس کے بیٹے ہیں مثلا، اور ایک دوسرے سے سوالات بھی کرتے ہیں ایسا کیوں ہوا، یوں کیوں ہوا، یہ کیا ہے مثلا.
بابا خوب باشی، مومن باشی، بچت هم مومن باشه، زنت هم مومن باشه، دخترت هم مومن باشه، اونجا خانواده تشکیل میدی.
اگر تم
بس بچه تو تربیت کن، خودت رو تربیت کن.
تم خود اچھے ہوئے، بیوی اچھی ہوئی، بچے اچھے ہوئے، بیٹیاں اچھی ہوئی، بیٹے اچھے ہوئے، یہاں سے منتقل ہونے کے بعد وہی فیملی وہاں پر رہ سکتی ہے جمع ہو کے.
تربیت کنی،
بس ہمیں چاہیے کہ تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ وہ وہاں پر آنے کے لائق ہوں.
فیضا قدمت روح علی الارواح تفوز اوها، جانی که وارد میشه تازه وارد ها یعنی راش بگذارید نفس راحت بکش.
جب کوئی نئی روح ان کے پاس آ جاتی ہے، یعنی کوئی انسان مر جاتا ہے یہاں سے، نئی روح یعنی مرنے کے بعد کہاں چلی جاتی ہے، جب نئی روح وہاں آ جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان کو ذرا سانس لینے دو، ذرا راحت سے رہنے دو.
فَإِنَّهَا قَدْ أَفْلَتَتْ مِنْ حُولٍ عَلِيمٍ وَفُولِ كَرْدِ، معلوم میشه پرتاب شدن.
که فَإِنَّهَا قَدْ أَفْلَتَتْ، معلوم ہو سکتا ہے ضمیر مؤنث کی ہے تو روحی کی گفتگو ہے. فَإِنَّهَا قَدْ أَفْلَتَتْ مِنْ حَوْلٍ عَظِيمٍ، ایک حول عظیم سے گر کے آیا ہے، معلوم ہوتا ہے وہاں گرنا ہے، یعنی موت کے بعد گرنے کی کیفیت ہوتی ہے.
ہاں خواب دیدید یہ مرتبہ یہ بلندی میفتی ہم نشونه امیدہ.
خواب میں انسان کبھی کبھی گرتا ہے نا، دیکھا ہے، اس سے ڈرتا بھی ہے انسان، کہتا یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے اس عالم کو، خواب میں ہمیں دکھایا جاتا ہے.
خب یہ خود حالش کے بے جامعی سم یسالون ها، ازش سوال میکنم.
جب یہ سنبھل جاتی ہے یہ روح وہاں پر اور حال بحال ہو جائے تو اب یہ قریب آ جاتے ہیں دیگر ارواح اور پوچھنے لگتی ہیں.
خب میان سراغ شما، فعل فعل فلانون، ما فعل فلانون، این میپرسن از بچه شونه
اون و تمام ارواح اس آنے والے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال کیا ہے، اس نے کیا کام کیا، جو باقی دنیا میں ہیں ان کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے، وہ کیسے گزر رہا ہے، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. فَإِنْ
قَالَتْ لَهُمْ تَرَكْتُهُ حَيًّا، ای بکر با من که میامده اون زنده بودش نفس میکرد، رانندگی میکرد، تو بازار تجارت میکرد، تو مدرسه درس میکرد، تو دانشگاه درس میخوند، توی جلسه نشسته بود.
اگر وہ یہ جواب دے دے کہ میں جب آ رہا تھا تو وہ زندہ تھے، یعنی وہ تجارت کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے، پڑھ رہے تھے یا کسی جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے مثلا، جب آ رہا تھا تو وہ اس کیفیت میں تھے.
اون وقتی کہ انہوں نے کہا ارتجو، امید به فلاحش دارم، امید به رستگاری،
یعنی شدم یعنی شدم خودمون بابا. اگر اس طرح کا جواب ملے تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امید رکھتے ہیں کہ آئے گا یہی پر انشاءاللہ، ہمارے پاس ہی آئے گا.
وَإِنْ قَالَ لَهُمْ قَدْ حَلَكَ قَالُوا قَدْ حَوَا قَدْ حَوَا، این شبیه این روایت رو در قبل کنم و هم حوا را معنا کردیم.
کہ لیکن اگر اس نئی روح نے ان کو یہ خبر دی کہ وہ تو مر چکا ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہائے وہ تو قد ہوا, اور ہوا کا معنی وہاں پر بیان کیا تھا, یاد ہے ہوا بھائی قوم و حاویہ سے یعنی ہلاک ہوا کہتے ہیں, اور ہلاک کیوں ہوا یعنی یہاں نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کسی اور جگہ چلا گیا.
روایت دوم وہاں منسند ہے از خوفی سال تو آنے لارواح ان ارواح مومنین فقال فی حجرات فی الجنہ جنت جنت بردار.
ایک اور روایت میں مدینہ صادق ہے, ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ راوی نے امام سے پوچھا عالم برزخ میں روحوں کے بارے میں, تو حضرت نے فرمایا کہ وہ روح عالم برزخ میں باغات میں ہیں.
حالا چه خبر اونجا؟ حضرت هم یأکلون من طعام ها,
وہاں کے طعام کو وہ کھاتے ہیں.
ولی طعام چه طعامیه من نمیفهمم, و یشربون من شراب ها,
اور وہاں کے مشروبات کو وہ پیتے ہیں. یہ شراب به معنی مشروبات ہے, عربی میں شراب اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا جس معنی میں اردو استعمال ہوتا.
اما اینها بر گرسنگی و تشنگیشون افزوده میشه.
تو روایت
نه
نه آپ کہہ رہے ہیں کہ کھاتے پیتے ہیں لیکن اس سے ان کی پیاس نہیں بجھتی.
چرا؟ آتششون زیادتر میشه,
پیاس میں اضافہ ہوتا ہے.
از اینجا رفتن اونجا میرن عجب بساط چیه,
یہاں سے وہاں, وہاں کا نظام کچھ اور ہے, ادھر کا نظام کچھ اور ہے, وہ وہاں دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے.
ربنا اقم لنا الساعة, بابا پس قیامت کی شروع میشه.
اور وہاں پر عالم برزخ میں یہ ارواح اپنے خدا سے پوچھتی ہیں کہ خدایا ہمارے لیے بس اب قیامت کھڑی کر دو.
منتظر قیامت ہیں,
اب قیامت ہونی چاہیے, انتظار ہے قیامت کا.
ربنا اقم لنا الساعة وانجز لنا ما وعدتنا والهم آخرنا بأولنا. چقدر زیبا,
خدایا ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے ملا دے.
خوب یأکلون من طعامها یشربون من شرابها بعد میان ربنا اقم لنا الساعة وانجز لنا ما وعدتنا. این مؤمنین,
یہ مؤمنین ہیں عالم برزخ میں کہ جن کی کیفیتیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اور خدا سے دعا بھی کرتے ہیں قیامت کے کھڑے کر دینے کی, اور جو خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے اس کے پورا کرنے کی درخواست بھی کرتے ہیں خدا سے, اور اب آخرین کو اول سے ملانے کی تمنا کا اظہار بھی کرتے ہیں.
این روایت حال مؤمنین رو داره بیان میکنه به نقل کافی.
اس روایت میں مؤمنین کی حالت کو بیان کیا ہے.
برقی در محاسن این روایت رو نقل کرده و با یک زیلی
مرحوم برقی نے کتاب شریف محاسن میں اسی روایت کو ذکر کیا ہے, اور اس روایت کا ایک زیل بھی یعنی ایک اضافی بھی مطلب بھی ذکر کیا ہے.
اون اضافی چیه؟ کیفیت ارواح کافران هم نقل شده.
اس روایت میں کفار کی حالت بیان نہیں ہوئی ہے نا. محاسن میں برقی نے اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد زیل میں کفار کی حالت کو بھی نقل کیا ہے.
که آنان در اتاقهای از آتش هم
که وہ آگ کے کمروں میں ہیں
و از خوراکی ها و آشامیدنی های آتش میخورن,
اور ان کی غذا اور ان کی مشروبات آگ پر مشتمل ہیں.
اینجا مسئله دیگر اینکه افراد به صورت خاصی در اونجا, اون روایتش فی صورت الاجساد, درسته؟
مسئله دیگر یه که اس روایت اول میں بتا دیا کہ ارواح فی صورت الاجساد ہیں، یعنی اجساد کی شکل میں ہیں، جسد کی شکل میں، جسم کی شکل میں ہیں.
کفرم با جسد خودشون ظاہر میشن،
کفار بھی اپنے جسد کے ساتھ ہوتے ہیں.
حالا روایات مربوط به اون بخش بمانه تو اونجا میخواییم بحث کنیم.
اس بحث کو بعد میں ذکر کریں گے مفصل کہ عالم برزخ میں روح کس جسد میں ہوتی ہے، اسے بیان کریں گے، لہذا اس کو ابھی چھیڑتے نہیں ہیں.
بخش سوم، آیا ارواح به سراغ بستگانشان میان یا نه؟
ایک اور بحث، کیا انسان مرنے کے بعد عالم برزخ سے واپس اپنے اس دنیا میں موجود افراد کی طرف آتے بھی ہیں؟
پدر، مادر، جد، جده، بزرگتر، بعد هم برادر، اینا میان سراغشون یکی ما یا نه؟
یہ ارواح اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے دادا، دادی، نانا، نانی اور دیگر رشتہ دار ان سے ملنے کے لیے یا انہیں دیکھنے کے لیے آتے بھی ہیں؟
ہم مؤمنین میں آئین، ہم کفار.
روایات سے پتا چلتا ہے کہ ہاں مومنین بھی آتے ہیں، کفار بھی،
ہر دو دسته میان،
دونوں آتے ہیں.
اذن میگیرن به سراغ زیارت حالا بازماندگان این جهان میان،
اجازت لیتے ہیں اور یہاں جو ان کے بستگان ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں.
اما مؤمنین که میان اجازه نمیدن همه چیز رو ببینن.
مؤمنین جب آتے ہیں تو ان کو یہ اجازت حاصل نہیں ہے کہ اس عالم میں باقی ماندہ افراد کی تمام حالتوں کو وہ دیکھ سکیں.
محاسب رو میبینن،
ان کی اچھائیوں کو وہ دیکھ سکیں،
سرورها رو میبینن،
خوشحالیوں کو دیکھتے ہیں،
شادیها رو میبینن، اما اجازه نمیدن غمها، غصهها، گرفتاریها رو ببینن.
لیکن ان کے غم، غصہ اور گرفتاری اور پریشانی کو دیکھنے کی اجازت انہیں نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں.
روایت کو ببینید، ان صادق علیہ السلام، قال ان المؤمن لیزور اهله، مؤمن میاد به زیارت بستگان.
شب امام نے فرمایا کہ مؤمن اپنے رشتہ داروں کی زیارت کو آ سکتا ہے.
سیرا ما یحب،
جب آتا ہے تو انہی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے کہ جو اسے اچھی لگتی ہے.
ویستر عن ما یکره،
اور جن چیزوں سے وہ کراہت کرتا ہے اگر وہ چیزیں ادھر ہو رہی ہوں تو ان کو حجاب میں رکھا جاتا ہے، وہ نہ دیکھ سکے.
ناراحت نہ ہوئے مومن،
کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہے اور مومن عالم برزخ میں پریشان نہیں ہوتا ہے.
اضطراب نہ باید داشته باشه، عجب بسواتیه. و ان الکافر لا یرا اهله،
اور کافر بھی اپنے اهل کو دیکھتا ہے.
فیرا ما یکره و یستر عن ما یحب،
کافر جب آتا ہے تو اسے خوشحال کرنے والی چیزیں دکھائی نہیں جاتی ہیں، بلکہ وہ حالتیں دکھائی جاتی ہیں جس سے کہ وہ اس کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے.
چجور ہمیشہ میان به دیدن یا نه؟ وقتی داره دقت کنید.
اچھا، بس اتنا تو معلوم ہوا کہ مومن بھی آتے ہیں، کفار بھی آتے ہیں. مومن یہاں کیا دیکھ سکتے ہیں، کفار کیا دیکھ سکتے ہیں، تو معلوم ہوا. اب ایک سوال ہے، کیا یہ ہر وقت جب بھی چاہیں آ سکتے ہیں یا کوئی خاص ٹائم ہے؟
وَمِنْهُمْ مَنْ يَزُورُ كُلُّ جُمْعَةٍ، این که میگن بابا روز جمعه به یاد انبار باشید.
کیا بات کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ہر جمعہ کو آتے ہیں، اور اسی لیے آداب اسلامی میں ہیں کہ جمعہ کے دن اموات کو یاد کرنی چاہیے، ان کے لئے فاتحہ پڑھنا چاہیے.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَزُورُ عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِ،
ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اپنے عمل کے مقدار میں انہیں زیارت کی اجازت ہے.
یہ ایک روایت ہے. روایت دوم از ابی بصیر عن الصادق علیہ السلام.
دوسری روایت بھی ابی بصیر سے ہے اور چھٹے امام ہی سے اس نے نقل
کیا. ما من مؤمن ولا کافر الا وهو یاتی اهلش عند زوال الشمس. عجیبه.
کہا کہ کوئی مومن اور کوئی کافر ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے ہیں زوال شمس کے وقت.
عند زوال الشمس
اول ظہر میں.
الان
یعنی ابھی بس
تھوڑی
یہی وقت ہے نا زوال شمس کے 12:30 بجے.
الان
اموات
تو دارن نگاہتوں میں
اموات کے دیکھنے کا وقت قریب آ چکا ہے.
پہلے فإذا رأى أهله أهله يعملون بالصالحات حمد الله على ذلك.
اور جب زوال کے وقت یہ ارواح دیکھتے ہیں کہ ان کے بعض ماندگان صالح اعمال میں مشغول ہیں نماز ظہر میں مشغول ہیں تو حمد اللہ علی ذلک اس نعمت پر وہ خدا کی حمد ادا کرتے ہیں.
وَإِذَا رَأَى الْكَافِرُ عجیب این روایت اَهْلَهُ يَعْمَلُونَ بِالصَّالِحَاتِ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً.
اور جب کافر دیکھتے ہیں کہ دوسرے نیک اعمال بجا لا رہے ہیں تو ان کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہائے ہم نے کیوں ایسا نہیں کیا.
خب روایت بعد این روایت باید معنا میشه همچون میگذاریم و یادتون باشه
ها. یعنی که البته یه روایت ان کو کھولنا چاہیے بیان کرنا چاہیے لیکن ابھی ٹائم کی مجبوری کی وجہ سے ہم ایسے ہی گزر رہے ہیں.
خب روایت بعد روایت بعدی از ابوالحسن موسی بن جعفر صلی الله علیه و آله که سألت عن المیت یزور اهله قال نعم.
امام علی بن موسی رضا سے پوچھا گیا کہ کیا میت اپنے اہل کو دیکھ سکتا ہے تو حضرت نے فرمایا ہاں.
فقلت فی کم یزور
کہا کہ کتنے دنوں میں ایک دفعہ یہ زیارت کر سکتا ہے.
قال فی الجمعہ و فی الشهر و فی السنہ علی قدر منزلتہ.
کہا یا ہر جمعہ کو یا ہر مہینے میں یا ہر سال میں ایک دفعہ وہ اس کی منزلت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر کیسا ہے.
فقلت فی ای صورت یاتیہم. اینجا یکی از جاهای ظریف و دقیق و لطیف فی ای صورت یاتیہم.
راوی نے پوچھا کہ مولا بتائیے وہ اگر آتے ہیں تو کس صورت میں آتے ہیں ان کی صورت کیسی ہوتی ہے.
ادعی از روایات اسرائیلیات داریم.
کچھ اسرائیلیات ہیں
که بعضی ها نقل کردن
که بعض راویون اون اسرائیلیات کو نقل کیا ہے
که روح مومن در این چلون سنگدان یک تایر سبزی قرار میگیره و میاد به سراغ بستگانه.
که
بابا روح مومن اعظم و قدر هست که در سنگونه یه طاهر قرار بگیره. داری چی میگی؟
یه اسرائیلیات میں سے ہے اور مجعول محض ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ مومن کی روح کسی مرغی کے سنگدان میں کیا اندر رہ کے آ جاتا ہے اور وہ جب مرغی یا مرغا کوئی پرندہ ان کے پاس آ جائے تو سمجھ لیں کہ ان کے بستگان میں سے کسی کی روح آ گئی ہے. کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. روح مومن بلند بلند مرتبہ ہے اس سے کہ کسی سنگدان میں آ جائے.
حالا در این روایت یہ واجہ سنو معنی میکنی
اس روایت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اسے ہم بیان کریں گے
فی ای صورت یاتی ہم چگونے میاد
مومن کس شکل میں آتا ہے
اور فی صورت طائر لطیف در صورت یک پرنده لطیف
لطیف چی مطلب کہ ایک لطیف پرندے کی شکل میں مومن آتا ہے لطیف یعنی کیا
چرا طائر رو طائر میگن چون تره یه طیرانی کرده رفته بالا اوج گرفته مشرف شده ولی این طائر طائر لطیف نیست
کسیفه
جانی که اوج گرفته و لذا بعضی آمدن بد معنا کردن
پرنده معنا طائر کو طائر اس لیے کہتے ہیں جیسے عربی میں جہاز کو بھی طیارہ کہتے ہیں نا اڑنے والی چیز کیونکہ پرندہ اڑتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں طائر طائر کے معنی اڑنا عام پرندے ہیں طائر کثیف جسم رکھتے ہیں جسم مادی لہذا ان کو طائر کثیف کہا جاتا ہے لیکن اب